اگلی روایت دیکھتے ہیں 140. عن ابی سعید الخدری کی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الی رجل من الانصاری. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے انصار کے ایک آدمی کو بلا بھیجا. ارسل الی کا جب معنی کیا ہوتا ہے؟ بلانا. ارسل کے بھیجنا، الی کہہ دیں تو بلانا، طرف آ گیا نا. کسی ایک انصاری شخص کو بلوایا، فجا، پھر وہ آگے، وراسہ یقترو، اور ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. یہ جو لفظ ہے یقترو، قطرے سے، یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی شاور لے کر نکلے ہیں، غسل سے نکلے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لعلنا عاجلنا کا، شاید ہم نے آپ کو جلدی میں ڈال دیا. دیکھیے اللہ کے نبی کتنے منکسر المزاج تھے، کسی کو بلایا اور صحابہ کی بھی بات دیکھیے کیسے اٹھ کے آتے ہیں، اتنی تیزی تیزی میں شاور لے کے نکلے، تو وہ ان کی اطاعت دیکھیے کہ وہ کتنی خوشی سے آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کا احسان دیکھیے کہ آپ کیسے کرے، اوہو شاید میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دی. جیسے ہم کبھی کہتے ہیں نا، میں نے غلط وقت پہ فون کر لیا، میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا، یہ انداز تھا. فقال نام، تو انہوں نے کہا کہ جی. فقال رسول اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا او جلتا، جب کبھی تو جلدی میں ہو، او کو حتا، یا پھر رک جائے، فعلیک الوضو، تو وضو کرنا کافی ہے. بالکل وہی بات ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان پہ غسل کی حاجت تھی، میرے بلوانے پہ یہ فوراً غسل کرنے چلے گئے. تو کہا جا رہا ہے کہ آئندہ کبھی تو بہت جلدی میں ہو یا ڈسچارج نہ ہو، ایسی کوئی بات نہ ہو، تو وضو کر لیا کرو، پھر غسل ضروری نہیں ہے. لیکن یاد رکھے کہ یہ روایت بھی پہلی روایت کی طرح منسوخ ہے. آج حکم یہی ہے. انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہمارا جب آئے گا، باب الخیض اور غسل، اس میں یہ سب ایشوز بہت ڈیٹیل سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا. نبی کی زندگی سے جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا شرح صدر بھی زیادہ ہوتا ہے. اگلا باب دیکھتے ہیں. باب کیا؟ رجلو یودیو صاحبہ، دوسرے کو وضو کرانا. یعنی کیا وضو جیسی عبادت، وضو عبادت ہے نا، تو کیا یہ عبادت آپ کسی اور سے کرا سکتے ہیں؟ مطلب جیسے آپ دیکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو خود پڑھتے ہیں نا، ہم صدقہ کرتے ہیں خود کرتے ہیں، لیکن دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ بھی کچھ صدقہ کریں تو ہمیں بھی اجر ہے. تو امام بخاری کا فہم دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ ویسے تو ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، پانی مانگ لیا، کھانا لے لیا، کچھ کر دیا، لیکن کیا ایک شخص وضو کر رہا ہے تو دوسرا اس میں کوئی پانی ڈالنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے یا اس کو بٹھا اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ وضو تو عبادت ہے. تو اس پہ انہوں نے ایک روایت رکھی ہے. عن المغیرہ ابن شعبت رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. وانہ ذهب لحاجت له، اور یہاں تک کہ جب آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، یعنی اللہ کے نبی ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے گئے، اور اس دور میں آپ کو ہوتا ہے کہ لوگ باہر ہی جاتے تھے، پھر جب واپس آئے تو کیا ہوا؟ وانہ مغیرہ تجعل یصب الماء علیہ وهو یتوضا، تو حضرت مغیرہ آپ کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگے اور آپ کو وضو کرا رہے تھے. فغسل وجہہ، تو آپ نے اپنا منہ دھویا، ویدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، ومسح براسہ، اور مسا کیا ان کے سر کا، ومسح علی الخفین، اور موزوں پر، یعنی سر اور موزوں پر مسا فرمایا. اب آپ دیکھیے کہ یہ حدیث دو تین چیزیں اس میں ہمیں دکھتی ہیں. پہلی بات ہے مغیرہ بن شعبہ. اب ان کی ڈیٹیلز تو نہیں بتاؤں گی، لیکن ان کی ایک بہت یونیک بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ 70 ایئرس کی عمر کے قریب کے تھے جب یہ فوت ہوئے، تو ان کا جسم، ان کے بال، ان کا چہرہ کیسا تھا؟ 15 سال کی عمر کے بچے کا، یعنی ان کے بال سفید نہیں ہوئے، ان کی سکن پہ جھریاں نہیں پڑی، اور یہ بالکل ینگ لگے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی. انہوں نے اللہ کے نبی سے دعا کروائی تھی ایک موقع پہ کہ اللہ کے نبی میرے لیے صحت مندی کی اور جسمانی طاقت کی دعا کریں. اسی طرح آگے ایک اور صحابی کے بارے میں بھی سناؤں گی آپ کو کہ جب وہ بڑھاپے میں فوت ہوئے تو ان کے چہرے کے یہ جو بال ہیں وہ وائٹ ہو چکے تھے، چھریاں پڑی تھیں، لیکن یہ سر کے اوپر، یہ جو گدی کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا، اتنا یہ پورا کالا رہا. تو لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ بڑھاپے کے اثر سب جگہ ہے لیکن سر کے بال سکھا لے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر پہ پھیرا تھا اور اس کے نیچے جتنے میرے بال تھے وہ کبھی سفید نہیں ہوئے. پھر اللہ کے نبی کی برکتوں سے ہم دور رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے کام ہو جائیں. حدیث سے دور رہ کے کام ہو سکتے ہیں، قرآن سے دور رہ کے برکت آ سکتی ہے، خوشی آ سکتی ہے. صرف ہمیں یہ سمجھ آ جائے نا اس قرآن اور حدیث کی کتنی برکت ہے، تو صرف دنیا سمیٹنے کے لیے ہم قرآن کی کلاسوں میں آ جائیں، یہ اتنی جگہ نہیں، بڑے بڑے ہال کے آڈیٹوریم بھر جائیں اور لوگ باہر کھڑے ہوں. آج آپ دیکھیے کوئی منچل آتا ہے، کوئی میوزک کا پروگرام ہوتا ہے، تو ہزاروں میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں. اسٹیڈیم دیکھ لیتے ہیں آپ، سڑکوں پہ رش ہے, گاڑیاں پارک نہیں کر سکتے, عجیبن ڈے ہے, اور ایک دن میں وہاں ہزاروں لوگ جاتے ہیں. ایک دن کو ایسے بھی بتا رہا تھا کہ کتنا ان کو صرف وہاں گاڑیاں پار کرنے کا ایک میں کتنے لاکھوں ان کو پیسہ ملتا ہے, کتنی دولت ہے. پیچھے سے کیا دیکھنے جاتے ہیں, کوئی فٹ بال کھیل رہا ہوگا, اندر کوئی اور میچ ہو رہا ہوگا. اس دین کی آج قدر کیوں نہیں ہے؟ ہم مسلمانوں کو نہیں, دوسروں کو تو چھوڑ دیں, سارے آپ جیسے شوقین تھوڑے ہیں ماشاء اللہ کے جو آپ نکل کے آ جاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس ہو گیا نا ختم, لیکن حقیقت ہے کہ اس کے ساتھ ہی دنیا میں خیر ملتی ہے. آج اس کو میں پڑھانا چھوڑ دوں, آج میں آپ اس کو پڑھنا چھوڑ دیں, ہماری زندگی ورسٹ ہو جائے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں مشکلوں سے نکال کر اس سے جوڑ دیا کہ اس کے سامنے آپ کو اپنی کوئی زندگی کی مشکل نہیں لگتی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس خیر اور برکت کو سمیٹنے کی توفیق دے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث میں کیا بات سمجھ آ گئی دوسری, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں دوسروں کو ساتھ رکھتے تھے. تیسری بات یہاں بہت ہی اہم ہے, جس کو ہمارے ہاں اردو میں ایک لفظ میں ہم بولتے ہیں, ایک جملے میں بولتے ہیں کہ سفر وسیلہ ہے ظفر. سنا ہوا لفظ, سفر وسیلہ ہے, یعنی ٹریولنگ از اے سورس آف فضل یا گیٹنگ سم تھنگ. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے, یعنی بلا وجہ سفر پہ نہیں رہنا چاہیے. لیکن یہاں جو چیز سمجھ آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے دوران بھی صحابہ کرام چیزیں سیکھتے تھے, یہ بات ہے. کیونکہ عام طور پہ مغیرہ بن شعبہ کو مدینہ میں تو اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملتا تھا, وہ اپنے گھر میں تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں یہ کہاں رہتے تھے, کتنی دور تھے, کوئی معروف صحابی بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ سفر میں تھے تو سفر میں ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت کرنا اور آپ کا ساتھ لینا اور آپ سے سیکھنا, اس کو اپنے لیے ایک شعار بنا لیا. ٹھیک ہے, پھر تیسری چیز جو پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی پچھلے سیشن میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت لیا کرتے تھے. صحابہ سے خدمت کیوں لیتے تھے؟ نمبر ایک یہ کہ ان کو اجر ملے, دوسری وجہ سے یہ بھی تھی کہ تربیت بھی کرنی, کیونکہ اللہ کے نبی دیکھیے وضو کر رہے ہیں نا. اب یہاں ایک بڑی مزے کی چیز ہے, یہ تو خدمت کر رہے تھے نا کہ چلو وضو میں مدد کروں, اللہ نے اس کو علم کا ذریعہ بنا دیا, آپ نے ساتھ ساتھ وضو کر کے بتا بھی دیا اور یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وضو کیا, پھر منہ دھویا, ہاتھ دھوئے, سر اور موزوں پہ مسح فرمایا. تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ بندہ بعض دفعہ ایک فائدہ پانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اس کو ایک سے زیادہ فائدے دے دیتے ہیں. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جتنا قریب رہتا ہے اس کو اتنی باتیں زیادہ پتہ چلتی ہیں. اس میں پیچھے ہم حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بات کر چکے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی خیر لی تھی. ٹھیک ہے, اگلی حدیث جو ہے یہ ہمارے پیچھے باب میں گزر چکی ہے, لیکن وہاں اس کا استدلال کچھ اور تھا. یہاں کیا ہے کہ باب کیا ہے, قرات القرآن بعد الحدث, کیا بے وضو شخص قرآن پڑھ سکتا ہے؟ ہمارے یہاں دیکھیں یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے. بعض لوگوں نے قرآن کو تقدس کے نام پر اتنا اونچا کر کے رکھ دیا کہ اللہ کی پناہ, ہاتھ بھی لگانے سے پہلے رکھو, کہتے اس کو پڑھنا ہی بے ادبی ہے, اس کا ترجمہ کرتے ہو, اس کے معنی ڈھونڈتے ہو, یہ تو اس کی بےزتی کر رہے ہو, قرآن بس تبرک ہے, اس کو پڑھو, اس کو چومو, اس کو چاٹو. اس حدیث سے ہمیں کیا مسئلہ دکھنا ہے, اور جب واقعہ آپ پڑھیں گے تو پھر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بغیر وضو قرآن پڑھا جا سکتا ہے. کیسے؟ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ بات لیلۃ عند میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی خالتہ. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ انہوں نے رات بسر کی ایک دفعہ حضرت میمونہ کے ساتھ, جو کہ آپ کی بیوی تھی اور ان کی خالہ تھی. پھر کیا ہوا, فس تجاتو, پھر میں لیٹ گیا, فی ارض الوسادہ تھی, تکیے کے رخ, چھوٹی سی جگہ تھی, دیکھے نہ تو وہاں ڈبل بیڈ تھے, نہ سنگل بیڈ تھے, نہ کوئی ٹرپلٹ تھے, نہ کچھ تھے, زمین کے اوپر بستر ہوتا تھا, بوریے کا بستر تھا. اب آپ سوچئے گھر ہے جہاں رہتے ہی شوہر بیوی ہے, تو ایک ہی بستر تھا. اب ایک بچہ جو خاندان ہی کا بچہ وہ رہنے آ گیا تو رات کو آ گئے, تو کہتے بستر اس طرح سے تھا, تو میں اس طرح جس طرح وہ کہتے ہیں نا دوسری طرف کر کے تکیے کے رخ پہ میں لیٹ گیا. اور وَتَجَاوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا, اللہ کے نبی اور آپ کی بیوی جو تھی وہ لمبائی کے رخ میں لیٹ گئیں. فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, پھر سو گئے اللہ کے نبی. حَتَّى اِذَن تَصَفَّ اللَّيْلُ, یہاں تک کہ جب آدھی رات گزر گئی. اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ, یعنی یا تو وہ آدھی رات تھی یا اس سے کچھ کم یا زیادہ تھی. ذرا گھڑی تو نہیں تھی نا کہ ایک ایک منٹ کا الارم لگاؤ, مراد یہ ہے کہ آدھی رات کے کم و بیش کچھ نہ کچھ وقت جب گزر گیا تو پھر کیا ہوا, اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. اللہ ہمیں بھی آدھی راتوں کو اٹھ کے جاگنے کی اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے. فجلس, پھر آپ بیٹھے. اب دیکھیے آپ بیٹھے کہاں, بستر سے ہی, مطلب بستر پہ لیٹے ہوئے تھے آپ بیٹھ گئے. یمسح النوم عن وجهه بيده, پھر اپنے چہرے سے جو نیند کے اثرات ہے اس کو ہٹاتے ہوئے اٹھے, یعنی جیسے وہ کہنا چاہیے کہ یعنی اپنی آنکھوں پہ ہاتھ ملے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے, اٹھ کے بیٹھ گئے. جب یہ سب کچھ ہو گیا, ثم قرأ العشر الآیات الخواتيم من سورة آل عمران, پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی. اب آپ دیکھیے جب آپ سو کے اٹھے تو وضو تو نہیں تھا نا, لیکن آپ نے اٹھ کے بیٹھ کر ساتھ ہی سورۃ آل عمران کی آیتیں پڑھ لی, تو کیا ثابت ہو گیا کہ بغیر وضو کے زبانی, بغیر دیکھے, بغیر چھوئے قرآن پڑھا جا سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ثم قام, پھر آپ کھڑے ہوئے, الى شن معلقتن, ایک مشک جو کہ لٹک رہی تھی. یہ جو شن ہے یہ وہ پہلے دور میں ایک مشکیزہ سا ہوتا تھا جس کے نیچے وہ چھوٹا سا سوراخ کر دیتے تھے تو ٹیب کی طرح پانی آتا تھا. ادھر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ شاور میں نہانا یا ٹوٹی سے پانی لینا جو اوپر سے آ رہا ہے وہ جائز ہے. بعض لوگوں نے اس پہ بھی اتنی شدت برتی کہ وہ کہتے ہیں نہیں, مٹی کے لوٹے کے بغیر نہ وضو ہوتا ہے اور جب تک آپ چلو سے ہاتھ سر پہ یا پانی نہ ڈالے تو غسل ہی نہیں ہوتا. ایسی کوئی تکلفات والی باتیں ہمارے دین میں نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے اس لٹکتی ہوئی مشک سے پانی جو تھا اسے وضو کیا, فَتَوَدَّ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ, بہت اچھا وضو کیا. ثم قام يصلي, پھر آپ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی. قالا, کہتے ہیں, فَقُمْتُ, پھر میں کھڑا ہوا, فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ, میں نے بھی وہی کیا جو آپ نے کیا. کیا کہ اٹھ کے بیٹھے, آنکھیں ملی, پھر سورۃ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھی, پھر کھڑا ہوا, پھر وضو کیا, بہت اچھا کیا. اور اس کے بعد ثم زخبت فقمت الى جنبه, تو میں بھی ان کے پہلو میں آ کے کھڑا ہو گیا. دیکھیے چھوٹا بچہ ہے اور یہ 8-10-12 سال کے بچے تھے اور اتنی شعور, اتنا سمجھتا کہ آدھی رات کو اٹھ کے یہ بھی تہجد کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. ایسے سلیپ اوورز کے لیے تو بچے ضرور جائیں. عام طور پہ دیکھیں جب بچے نانی کے گھر جاتے ہیں, خالاؤں کے گھر میں رات بسر کرتے ہیں, ساری رات جاگ کے گوسپ اور گندگی, بیکار چیزیں, باتیں کرو, دیکھو فجر سے پہلے نیند آ گئی, سو جاؤ, پھر اگلے دن 12-1 بجے تک اٹھنا ہی نہیں کیونکہ یہ ساری رات جاگے ہیں. جاگ کے کیا کیا, بےتکی باتیں کی نا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں آنے والوں کے بھی دین کا خیال رکھتے ہیں. اب تھے تو بچے ہی نا, بڑے تو نہیں. جب وضو کر کے آئے نا تو کہاں کھڑے ہو گئے, جنبی. اصولاً ان کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا, امیجن کی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ظاہر ہے کہ آپ اکیلے ہی تھے اس وقت, تو ان کو ان کے دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے تھا. یہ آ کے نا تو اللہ کے نبی کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے کیا کیا, فوضع یدہ الیمنی علی راسہ, تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا, پھر اس کے بعد کیا کیا, واخذ باذن الیمنی یفتلھا, پھر آپ نے میرے دائیں کان کو پکڑا اور اس کو مروڑنے لگے. یعنی ایسے جیسے وہ پیار سے نہیں آپ بچے کا سر پہ پکڑ کر ادھر سے پکڑ کے, ایسے پکڑ کے آپ نے اپنے پیچھے سے ان کو اپنی رائٹ سائڈ پہ کر دیا کہ مطلب یہ غلط جگہ چلا گیا, کانا پکڑا. اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا, اب اصل چیز دیکھیے پھر آگے کہ ان کو بلا کے دائیں طرف کر دیا. پھر اس کے بعد کہ فصل رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین, پھر آپ نے دو رکعتیں پڑھی, پھر دو پڑھی, پھر دو پڑھی, پھر دو, پھر دو پڑھی, اور ثم اوترا, پھر اس کے بعد وتر پڑھا. ثم پھر التجال حتی تاہ المؤذن, پھر آپ دوبارہ لیٹ گئے یہاں تک کہ مؤذن نے اذان دی. فصل رکعتینی خفیفتینی, پھر آپ نے دو ہلکی سنتیں پڑھی, یہ کون سی تھی, فجر کی دو سنتیں پڑھی. ثم خرجا, پھر آپ باہر نکلے. پھر فصل صبح, تو آپ نے پھر صبح کی نماز پڑھائی. اب آپ دیکھیں کہ اس ایک حدیث کو پڑھتے ہوئے کتنا ایک اچھا امیجینیشن میں آ رہا ہے نا تصور. اچھے گھر تو ایسے ہی ہوتے ہیں, نیند ناقض وضو ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کے بغیر اگر قرآن پڑھا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں ایک حالت ہے جس میں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہم, وہ جنابت کی حالت ہے. ایک ہوتا ہے پیریڈز, وہ نہیں, حیض نہیں, یعنی جنابت جس میں شوہر بیوی کے تعلق کے ساتھ انسان کو غسل کی حاجت ہو, اس میں قرآن پڑھ نہیں سکتے, سن سکتے ہیں, بلکہ سننا چاہیے. اگر کسی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہو غسل تو سننا ضرور چاہیے لیکن پڑھنا نہیں چاہیے. اور یہ سارے مسائل اگلے ٹاپکس میں آئیں گے انشاءاللہ, ہم وہاں پہ دیکھیں گے. پھر آگے دیکھیے, مسح الراس کلیہ, تمام سر کا مسح کرنا. یہ بھی ایک ہمارے یہاں عموماً لوگ مسح کیا کرتے ہیں, ایسے وہ جیسے ایک ہلکی سی سلامی دے کے بالوں کو چھوڑتے ہیں. تو اس سے حدیث سے ہم دیکھیں گے کہ پورے سر کا یوں جا کے یہاں گدی تک پھر واپس آتے تھے. اس کی دلیل آپ کو دکھے گی. عن عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ ان رجلا قال له, حضرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا, کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو, اتستطیع ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودع, کہ اللہ کے نبی کیسے وضو کرتے تھے؟ فقال نعم، کہنے لگے ہاں میں تمہیں بتا سکتا ہوں. فدا بماءٍ، پھر آپ نے پانی منگوایا. ففرغ علی یدہ، پھر اپنے ہاتھوں پر ڈالا. فغسل مرتین، پھر اس کو دو مرتبہ دھویا. ثم مدمزا، پھر آپ نے کلی کی. واستنشق ثلاثا، اور ناک میں پانی ڈالا تین بار. ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر تین دفعہ منہ کو دھویا. ثم غسل یدیہ مرتین مرتین الی المرفقین، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دو دو بار دھویا. ثم مسخ راسہ بیدیہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا اپنے ہاتھوں سے. فاقبل بہ ما، یہ نوٹ کیجئے گا لفظ، فاقبل بہ ما یعنی اپنے ہاتھوں سے، یہ دیکھیے ایسے گئے بالوں کو ادھر گئے. وادبر، پھر واپس آئے. عربی کے لفظ اس لیے پڑھاتی ہوں کہ آپ کو یقین آ جائے کہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ عربی کیسے پڑھنی ہے. تو آپ پہلے ہاتھوں سے پیچھے لے گئے، ہاتھوں کو پیچھے لے گئے، پھر واپس لائے. بدا بھی مقدم راسی ہی حت ذہب بھی ماں الا قفاہ، کہا کہ آپ نے مسے کا آغاز سر کے ابتدائی حصے سے کیا اور دونوں ہاتھ گدی تک لے گئے، پھر دونوں کو وہیں تک واپس لائے جہاں سے شروع کیا تھا. ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه، پھر اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں دھوئے. تو اس حدیث سے جو باتیں پتہ چلی، پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا، نمبر ایک، ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور سر کا مسح صرف ایک بار کرنا ہے اور پورے سر کا کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں بہت کلیئر حد تک وضو کا ہمیں طریقہ سمجھ آ گیا نا. یہ لکھتے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر سکتے ہیں اور ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں، آپ نے بتایا تھا، مگر کلیریفیکیشن کر دیں. دیکھیے اس حدیث سے اور زیادہ کلیریفائی ہوئے جنہوں نے بھی یہ سوال لکھا ہے کہ آپ ہاتھ پانی میں ڈالتے اور اس میں چلو میں جو پانی آتا اس کو منہ میں ڈالتے کلی کے لیے، اور اس کا تھوڑا سا جو لیفٹ اوور پانی تھا اس کو ناک میں یوں چڑھا دیتے. اب یہ ایک دفعہ کا معاملہ ختم، دوبارہ پھر ہاتھ پانی میں جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی منہ میں جائے وہی ناک میں جائے. تو یاد رکھیے کہ ناک پہلے ہی آپ نے استنسار کے ذریعے صاف کر لیا ہوا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں یہ ناک میں کچھ بھی نہیں. بعض لوگ بہت کراہت کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں. ایون آپ کو کہتے ہیں کہ ناک جو ہوتا ہے نا، جو آپ کی جو سیکریشن ہے، یہ ناپاک نہیں ہے. کپڑے کو لگ جائے، نیپکن کو لگ جائے، آپ اپنے ہاتھ سے یوں صاف کر دیں، اٹس اوکے. ہمارے یہاں اس کو گندا سمجھتے ہیں، لیکن یہ نجس نہیں ہے. آف کورس کسی کو بھی اچھا تو نہیں لگتا، لیکن یہ اس طرح کا گندا نہیں کہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو آب وضو ہو جائے. یہ پاک چیز ہے، اللہ نے ایک سیکریشن رکھی، جیسے منہ کا لعاب ہے اسی طرح سے یہ ناک کا ہے. تو اس صورت میں یہ ہے مسنون طریقہ. اب آپ اس کے بعد اگر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں پھر بھی بائیں ہاتھ سے کرنا ہے کیونکہ شروع سے کرتے آئے تھے، آپ کی مرضی ہے، ہم کسی کو روک نہیں سکتے. لیکن اس میں حرام اور حلال سے زیادہ راجح اور مرجوح، یعنی یہ ریکمینڈیڈ ہے، یہ زیادہ بیٹر ہے، یہ اس سے کم ہے. تو علم حاصل کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ کہ جو بات آپ کو مل گئی، سمجھ آ گئی، پچھلی چھوڑ کے اس کو لے لیں. ہم نے خود اپنے وضو کے طریقوں میں بہت تبدیلیاں کی. بچپن سے ایک ہی طریقہ تھا جو سب پاکستانیوں کا طریقہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے یہ کیا، دوسرے میں ناک میں ڈالا، بس ایسے ہی کرتے تھے جیسے تھے. کانوں میں صرف ایسے انگلی ڈال کے ختم کرتے تھے. آپ پڑھتے گئے حدیثیں، ایک ایک کر کے چھوڑا، اور کیا کہا اللہ کو، اللہ تیرے نبی کی حدیث سامنے آ گئی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں، کوئی اس میں ناقص بات نہیں، بخاری تو ویسے ہی اوتھینٹک ہے، کوئی اس کو کچھ کہتا نہیں. تو اللہ ہم نے تو اس کو دیکھ کے اپنا عمل بدلا ہے، اب تو جان اور تیرا معاملہ. تو انشاءاللہ تعصب جہاں آ جاتا ہے نا، نہیں ہم امام کا قول دیکھ لیں، اچھا فلاں مسلک کیا کہتا ہے، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ حدیث کے مقابلے میں قول کو اہمیت دیتے ہیں. یہ جو چار مسلک ہیں جس میں آپ نے اکثر نام سنا ہوگا کہ مقلد اور غیر مقلد، فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہی ہے. آپ کو کوئی کہتا ہے آپ کا مسلک کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ سے بھی کل کوئی پوچھے، آپ یہاں آ رہی ہیں جی، کون آپ کو پڑھا رہی ہیں، آپ کے استاد کیا، ان کا کیا مسلک ہے؟ ان کے کہ ان کا مسلک قرآن اور سنت ہے، اللہ کا قرآن اور اس کے نبی کی حدیث. اس کے مقابلے میں میرا کوئی استاد، کوئی ہمارا عالم، کوئی مدرسے کا، کوئی مسجد کا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے برعکس جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، امام مالک کے، امام احمد بن حنبل کے، اسی طرح سے باقیوں کے، تو ان کے لیے بعض جگہ ایک پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھیے وہ چاروں امام قرآن اور سنت پہ تھے، ان چاروں کو اللہ نے جنت میں جگہ دینی ہے، اللہ نے ان چاروں کو قیامت کے دن حشر میں رسوا نہیں کرنا کہ آؤ ذرا اس مسئلے میں امام مالک ٹھیک تھے یا امام ابو حنیفہ ٹھیک تھے. چاروں کے قول موجود ہے کہ ہم نے جو بات تمہیں بتائی ہے یہ ہمارے محدود مطالعے تک ہے. اس دور میں نہ کتابیں اس طرح چھپی ہوئی تھی جیسے آج حدیث کی آپ اور میں پڑھ رہے ہیں، کاغذوں پہ لکھا ہوا، کہاں سے ان کے پاس علم آتا تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ساری حدیثیں انہوں نے پڑھ لی؟ حضرت عمر جیسے بندے کے پاس ایک شخص ایک بار ایک بات لے کے آیا کہ یہ اللہ کے نبی نے کہی ہے، تو عمر کہتے ہیں میں نے تو کوئی نہیں سنی، کہا اچھا میں تحقیق کرواتا ہوں، اگر تیری بات سچی نہ ہوئی نا تو تجھے کوڑے لگواؤں گا کہ تو نے نبی کے نام پہ بات کر دی. کہا اچھا ٹھیک ہے. مدینہ بھیجا ایک شخص کو، جاؤ یہ حدیث کی کوئی گواہی لے کے آؤ. جب لے گئے تو لوگوں نے کہا ہاں ہم نے بھی سنی ہے. جب گواہی مل گئی پھر حضرت عمر کو افسوس تھا، کہتے کہ میں یہ حدیث کیوں نہیں سن سکا اور اس بندے کی بات کو اپنے مان لیا. تو اصل یہ بات ہے، من جعلہ امامہ، جو حدیث کو آنے کے بعد بس چل پڑے. جو باقی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، حدیث کے مقابلے میں قول کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ایک جملہ سمجھ جائیں گے نا ساری فرقے بازی اور مسئلہ کی بانڈ کو سمجھ جائیں گے کہ حدیث کے مقابلے میں قول کو نہیں ماننا، چاہے وہ کسی مفتی اعظم کا ہو، چاہے آج کے دور میں ہمیں کوئی کعبہ کے دار الافتا میں سے کوئی ایسا فتویٰ آ جائے کہ حدیث میں تو یہ نہیں ہے لیکن آج کے امام کعبہ یہ فتویٰ دیتے ہیں، تو ہم اس کو وہیں چھوڑ کے آ جائیں گے. بات واضح. اور یہ انشاءاللہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو بھی آپ جا کے آگے پڑھیں گے. اور اتباع سنت کے مسائل دوسری بک ہے تفہیم السنہ سیریز میں، ہم الحمدللہ اپنی سب کلاسز میں پڑھاتے ہیں، آپ خود پڑھ لیں. اس سے آپ کو صحابہ کا بھی عمل دکھے گا کہ وہ کتنے زیادہ کیوریس تھے اس بات پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کوئی دوسرے کی بات نہ ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں صحیح فہم دے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے لے سکیں. جی ان کا یہ سوال بہت اچھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں آپ کا دل نہیں سوتا، تو اس حدیث میں تو آپ کے سو کے اٹھ کے دوبارہ جاگنے کو ہم اس کو دلیل کیسے بنائیں؟ تو یہ بات صرف اسی سے نہیں اور بھی چیزوں سے ثابت ہے. امام بخاری اس چیز کو یہاں لے کر آئے ہیں. اور اگر ایسا کبھی بھی ہوتا جیسے وہاں ہوا تھا جہاں یہ حدیث کوٹ ہوئی، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں تو وہ مجھے تو میرا رب بھی کھلاتا اور پلاتا ہے اور میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا. یاد ہے اگر یہاں بھی ایسا ہوتا تو آپ نے جب ان کے بعد اس بچے نے بھی وہی کچھ کیا تو آپ اس کو روک دیتے کہ بھائی دیکھو بیٹا یہ میرا معاملہ ہے تم اٹھ کے وضو کر لو. یہ چیز ہے. جی آپ آل عمران کے آخری دس آیتیں. جی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار سے لے کر آخر تک کہ لعلکم تفلحون تک بہت خوبصورت آیتیں ہیں، اور اس کی تفسیر آپ سنیں تو سارا کائنات پہ غور و فکر ہے. تو صبح اٹھ کے آپ سب بھی سنیں، اور اس کا آج کل تو بیسٹ طریقہ ہمارا یہ سیل فون ہے، اسی کو یہ اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں بھاگ لگائے رکھے. اٹھتے سب سے پہلے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ایپ ہے، ہر دعاؤں کا ایپ میرا اس میں ڈلا ہوا ہے. اب جیسے یہ سونے اور جاگنے کی باتیں، سونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، میرا حال مور دین 30 اس میں 30 شاید اذکار ہوں گے، پھر جاگنے کے 8-9 ہیں. صبح میں اٹھتی ہوں نا جب سائڈ ٹیبل پہ فون ہوتا ہے تو ویسے بھی ذہن میں یہی ہوتی ہے یہ جو حدیث ابھی سنی ہے ہم نے، تو بس اس کو پلے کریں. اب آپ یہ چلیں گے تو چل پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اب چلتا رہتا ہے اور آپ ساتھ خود بھی پڑھ لیں. میں کس لیے کھولتی ہوں کہ پھر کوئی چیز بھولتی نہیں ہے، ایک عادت بن گئی نا، پڑھتے خود ہیں لیکن وہ ایک ترتیب بھی رہتی ہے اور کوئی چیز مس ہونے کا ڈر نہیں ہے. اور آپ روز پڑھیں گے تو ایک مہینے میں یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.